أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ اور اس پروگرام میں آپ کو ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین یہ پروگرام الحمدللہ دو تین سال سے مسلسل قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرنے میں کامیاب رہا ہے اور پروردگار کی توفیقات ہمارے شامل حال رہیں اور ہم سورہ تکاثر کا تعارف پیش کرنے تک پہنچ چکے ہیں. اور پچھلے ہفتے ہم نے سورہ تکاثر کا تعارف پیش کیا تھا, کچھ آیات اس کی باقی رہ گئی تھیں. انشاءاللہ آج ہم ان آیات کو مکمل کریں گے اور ان کا تعارف پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو, چلتے ہیں سورہ تکاثر کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل
به نام خدای رحمان و رحیم. ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے, یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس تک جا پہنچے ہو. ہرگز نہیں, تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں, کاش تم یقینی علم رکھتے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے, پھر اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیتے, پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا.
اللهم صل على محمد وآل.
ناظرین آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سورہ تکاثر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم سب نے سنا اور یقیناً استفادہ کیا ہوگا. ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے اور ہمارے سوالات کا جواب دیں گے. سورہ تکاثر کے حوالے سے پچھلے ہفتے جو اس کی ابتدائی دو آیات الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ان دو آیات کا تعارف پیش کیا تھا اور سورے کا ایک اجمالی تعارف بھی پیش کیا گیا اور ساتھ میں اس سورے کا شان نزول یا اس کی فضیلت کے حوالے سے جو روایات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اور منقول جو روایات ہیں اس حوالے سے اس سورے کی فضیلت بھی بیان ہو چکی ہے. آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 3 اور 4 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پیام رحمان میں.
شکریہ.
ماہ مبارک رمضان کی قبلہ آمد آمد ہے اور گرمیوں کی شدت اپنی جگہ پہ. یقیناً اس سال جو روزے دار ہیں واقعاً جو روزہ رکھتے ہیں ہمیشہ, ان کو زیادہ لذت محسوس ہوگی اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی, بالخصوص ماہ یہ جو مہینہ ہے یا یہ جو موسم ہے وہ گرمی کا موسم ہے.
یقیناً.
قبلہ ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. آیت نمبر 3 اور 4 الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے بعد کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, یہ جو دو آیات ہیں یہ کس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وهو خیر ناصر ومعین, الحمد لأهله والصلاة على أهلها. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام ورحمۃ
اللہ. اس جو آپ نے تذکرہ کیا ان دو آیات کریمہ کا, ان کے سلسلے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ خود تکاثر کے حوالے سے جو ہم نے گزشتہ ہفتے گفتگو کی تھی, جس کے معنی تھے کہ انسان زیادہ طلبی کرے، زیادہ چاہے کسی بھی چیز کو کہ حد سے بڑھ جائے، مال ہو، اولاد ہو، کوئی بھی چیز ہو، اسی طرح سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فخر افتخار
یعنی
کرے،
کسی چیز کی بھی کثرت پہ مغرور ہو جائے،
مغرور ہو جائے اور اس کو یعنی کسی یعنی اکتفا نہ کرے کہیں کے اوپر، ایک معنی یہ بیان کیے گئے. دوسرے معنی یہ ہے کہ جو کثرت ہے مال اولاد کی اس کو فخر کرے اس کے اوپر دوسرے کے مقابلے میں. میں یہاں پہ چاہ رہا تھا کہ ایک نقطے کو عرض کرتا چلوں، جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں بیان کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تکاثر فی الاموال کا مطلب ہے، یعنی مال میں تکاثر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جم اوہا من غیر حق تہا، کہ مال کو جمع کرنا ناجائز طریقے سے، یہ تکاثر
اچھا
ہے. اس وقت فرماتے ہیں والمنع من حق تہا، اور اس کے حق سے منع کرنا، یعنی جہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے وہاں پہ انسان خرچ نہ کرے. ظاہر سی بات، انسان جو مال حاصل کرتا ہے پہلے تو جائز طریقے سے حاصل کرے، جائز طریقے سے حاصل کرنے کے بعد اب یہ ذمہ داری بنتی ہے انسان کی کہ اس کو صحیح جگہ پہ اس کو خرچ کرے، جو حقوق مال میں پروردگار نے رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرے. وہ
اپنے بچوں کا حق ہے، زوجہ کا حق ہے، والدین ہیں یا دیگر جو فقراء ہیں، جیسے خمس و زکات،
زکات یہ سب تمام چیزیں آ جائیں گی. اس کے بعد فرماتے ہیں والجمع فی الاوعیہ، اور مال جو انسان نے حاصل کیا ہے اس کو بینک بیلنس کرے، اس کو جو ہے جمع کرے، اس کو صندوق میں رکھے، اس کو تجوری میں رکھے، اس کو اس طرح سے رکھے اور جمع کرے، یہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی مزید وضاحت کے لیے فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، میرے پاس اتنا مال ہے، اور جبکہ انسان کا مال کیا ہے اگر حقیقت میں انسان سوچے، جو وہ حاصل کرتا ہے اس کا مال بس اتنا ہے کہ جو وہ کھاتا ہے دن میں، کتنا کھاتا ہے وہ، یا جو لباس پہنتا ہے، کہ ایک دو لباس سے زیادہ نہیں پہنتا جو انسان پہنتا ہے. اس وقت فرماتے ہیں یا وہ چیز کے جو انسان راہ خدا میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. اب ان میں سے کیا چیز اس کے لیے بچتی ہے جب دنیا سے جاتا ہے؟ وہی جو اس نے راہ خدا میں خرچ
جو
کیا،
جو پہلے سے آگے بھیج دیا،
بھیج دیا ہے. تقدموا لانفسکم، جو بھیجا ہے وہاں کے اوپر. اب یہ کہ تکاثر، یہ جو کثرت طلبی ہوتی ہے، یہ انسان جو حد سے بڑھ جاتا ہے، یہ کتنی چیزوں میں، تو اس کے کچھ نمونے قرآن مجید نے بیان کیے، اس کو عرض کر دوں انشاءاللہ، پھر ان آیات کے پر انشاءاللہ
جی
گفتگو کریں گے. قرآن مجید میں مثلا ہے کہ انسان خدا کے سلسلے میں کبھی کبھی جو ہے وہ کثرت پہ اتر آتا ہے اور کثرت طلب کرنے لگتا ہے، اس پہ فخر کرتا ہے. جیسے بعض لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ خدا ہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، بھائی جبکہ اگر ایک خدا ہو اور وہ سارے خداؤں کو کام انجام دے لے وہ فخر کی بات ہے، کہ ایک ایسا خدا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں تمام کمالات و فضائل کو جو مالک ہے ہر لحاظ سے، یا یہ کہ کئی خدا ہوں اور ان کے پاس جو ایک ایک کمال پایا جاتا ہو. تو بات اسے جناب یوسف کا قول مشہور ہے، اس میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ ارباب المتفرقون ام الواحد ام اللہ الواحد القہار، کہ یا کیا جو ہے وہ یہ جتنے سارے رب یہ بہتر ہیں، یا یہ کہ ایک خدا ہے جو واحد اور جو قہار و غالب وہ بہتر ہے؟ ایک خدا، ظاہر سی بات ہے جواب اس کا منطقی ہے کہ ایک خدا بہتر جس میں تمام کمالات پائے جاتے ہیں،
یقیناً.
اس کے بعد جو ہے جو نمونے قرآن مجید بیان کیے ہیں وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے، کیونکہ وہ غزہ کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ لن نصبر علی طعام واحد، غزہ کے سلسلے میں انسان جو ہے وہ کثرت طلب کرے اور اکتفا نہ کرے، قناعت نہ کرے. اسی طرح سے مال کے سلسلے میں قرآن مجید میں الذی جمع مالا وعددہ، یا گھر کے سلسلے میں ایک آیت قرآن مجید بعض قوموں کے سلسلے میں کہ وہ لوگ زیادہ گھر بنانے کو اور اس کو اپنے لیے کیا کہتے ہیں ذخیرہ کرنے میں، بس اتنا گھر اس پہ فخر کرتے ہیں.
ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ غذا کے سلسلے میں انسان تنوع طلب ہو، تنوع پسند ہو، بہت ساری غذائیں چاہتا ہو کہ اپنے دسترخوان پہ جو ہے وہ سجی ہوئی ہوں. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، افطار کے وقت جو ہے وہ عموماً ایسا ہوتا ہے، ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کم نہ ہو دسترخوان پہ. تو یہ بھی کیا ایک طرح کا تکاثر نہیں ہے؟
یہ تکاثر کے زمرے میں نہیں آئے، مثلا ہر چیز اس اگر حد میں ہے وہ چیز تو تکاثر نہیں، مگر کوئی کہ حد سے تجاوز کر جائے اور فخر و افتخار کے لیے، مثلا کوئی افطاری کر رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جتنے میں نے آئٹمس رکھے تھے افطاری میں اتنا کسی نے رکھا تھا، تو یہ تکاثر.
تکاثر سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں اسی چیز کو،
جی
دن بھر انسان روزہ رکھتا ہے تاکہ بدن کی جو ہے ایک طرح کی سروس ہو جائے،
جی
پروردگار نے ایک مادی فائدہ بھی انسان کے جسم کو روزے سے ملتا ہے، لیکن ہم اس کا ازالہ کر دیتے ہیں پھر افطار کے ٹائم پہ.
اب وہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مفصل بحث ہے کہ آداب روزہ کیا ہیں، آداب افطاری کیا ہیں، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مفصل گفتگو کی
بالکل
ضرورت
بالکل
ہے
یہ یہ ان تکاثر کے زمرے میں بہرحال یہ بات
نہیں
نہیں
یہ
آتی ہے، جب
تک
کہ انسان کا قصد نہ ہو، ارادہ نہ ہو
جی
کہ اس میں کسی کو دکھانے کے لیے مختلف انواع و اقسام کے کھانے جو دسترخوان میں بچھا کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہو، اگر یہ ارادہ نہ ہو تو
تکاثر نہیں ہو. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مواقع پہ تو کہا گیا کہ جتنا ہو سکے انسان جتنی وسعت اتنا انتظام کرے. اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا گھر کے سلسلے میں بھی قرآن مجید میں ایک بازو تک اس گھر کی کثرت پہ جو فخر کرتے تھے، یا شہوت کے حوالے سے بھی بعض مثلا قرآن مجید نے جو حد معین کی ہے کہ بھائی انسان کے اندر شہوت پائی جاتی ہے، تو کہا گیا ہے کہ جائز طریقے سے شہوت کو انسان جو ہے پورا کرے. اب اس میں تکاثر قائل نہ ہو جائے مثلا کہ حد سے انسان گزر جائے، نہیں، بلکہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ قناعت کرے. تو کوئی بھی چیز ہو، مال ہو، اولاد ہو، شہوت ہو، اس میں قناعت کے لیے کہا گیا ہے. تکاثر یعنی زیادہ طلب کرنے کو، حد سے گزر جانے کو منع کیا گیا. مثال کے طور پر اسلام میں ایک چیز ہے کہ جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیمپریری میرج کہتے ہیں یا متا کہا جاتا ہے، جو خلیفہ اول کے زمانے تک بلکہ خلیفہ دوم تک جو ہے تھا، خلیفہ دوم کے زمانے میں اس چیز کو جو ہے منع کیا گیا. ٹھیک ہے،
جی اس
اب
کو تحریم کر دیا.
اب یہ چیز ضرورت کے لیے ہے، ضرورت کے لیے اسلام نے اس چیز کو رکھا. اب کوئی اس کو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو عیاشی کے ذریعہ بنا لے تو اس کو تو اسلام نے منع کیا ہے. تو کوئی بھی چیز ہو اس کو حد اعتدال میں، البتہ یہ خود کیا ہے اس کی ایک مفصل بحث ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے جو چاہے اپنا کتابوں میں جا کے مفصل طریقے اس کو مطالعہ اسٹڈی کر سکتا ہے. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نمونے ہیں کہ جس میں تکاثر ہوتا ہے، جس میں انسان جو ہے وہ حد سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے. تو اسلام نے چاہے گھر ہو، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے شہوت ہو، چاہے شہرت ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو حد میں اور اعتدال میں رہنے کے لیے اس کے لیے کیا، قناعت کے لیے کیا. کیونکہ دیکھیں دنیا ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر قناعت نہیں ہوگی تو کبھی انسان سیر نہیں ہونے والا ہے. دنیا اس طرح سے خلق ہوئی ہے، دنیا کا مزاج ایسا ہے، دنیا کی طبیعت
نہیں بھرے گا،
کبھی نہیں بھرے گا، کیونکہ آج یہ ہے تو کل چاہے گا کل وہ ہو جائے. اس لیے کہا گیا کہ انسان کو کوشش کرنے کے بعد محنت کرنا
تمام جو ہے وہ روز
اضافہ ہوتا جائے، اضافہ ہوتا جائے. تو لہٰذا قناعت کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں وہ جو آیہ کریمہ
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون،
کہ یقیناً تم جو ہے جان لو گے، عنقریب تم جان لو گے. تو اس کے سلسلے میں یہ جو آیہ کریمہ ہے، جو آیت نمبر ابھی آپ نے کہا چار ہے،
تین اور چار،
تو اس میں جو ہے وہ عنقریب تم جان لو گے، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ گویا کہ وہ انسان کے جو خواب غفلت میں مبتلا ہے اور دنیا کی زرق و برق نے جنہیں اندھا کر دیا ہے ایک طرح سے، اور وہ دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں اور اسی دنیاوی چیزوں پر فخر کرتے ہیں، افتخار کرتے ہیں، اور دوسروں کے مقابلے میں وہ ہے کہ تکبرانہ انداز اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہ عنقریب تمہیں معلوم ہے. اب یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں پروردگار کرتا ہے کہ عنقریب تم جان لو گے؟ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو قبر کے بارے میں شک کرتے تھے کہ مثلا ہم کو قبر میں جاننا ہوگا کہ نہیں، تو اللہ نے ان کے لیے کہا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. ظاہر سی بات جب تم مرو گے، جب خود قبر میں اتارے جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ قبر بھی کوئی چیز ہے کہ جہاں ہم کو آنا تھا. تو یہ کلا سوف تعلمون کہ ان قریب تم جان لو گے، یہ قبر کے سلسلے میں، عذاب قبر کے سلسلے میں، کہ عذاب جو لوگ دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیاوی لذتوں میں غرق ہو جاتے ہیں، غفلت کی زندگی گزار کے اس دنیا سے جاتے ہیں، تو جب عذاب قبر ان کو ملے گا تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ عذاب قبر کیا چیز ہے. اس کے بعد آگے کیا آئے کریمہ ہے، ثم کل سوف تعلمون، پھر تم جو ہے اچھی طرح سے جان لو گے. یہ کس کے سلسلے میں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا یہ قیامت کے عذاب کے سلسلے میں، پہلی آئے کریمہ عذاب قبر کے سلسلے میں، اور دوسری آئے کریمہ جو ہے وہ قیامت میں عذاب ہوگا اس کے سلسلے میں. اب تو یہ بار بار پروردگار کیوں کہہ رہا ہے کہ تم عذاب قبر کو جان لو گے، قیامت کو جان لو گے؟ کیا سب کو پتہ نہیں ہے؟ لیکن ہوتا یہ کہ ایک بار انسان زبان سے جو ہے کسی چیز کا قائل ہوتا ہے، ایک بار ایسا ہوتا ہے زبان سے تو قائل ہے مگر عمل سے اس کا انکار کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر زبان سے تمام عقائد کا اعتراف کرتے ہیں، تمام ضروریات دین کا اعتراف کرتے ہیں، مگر جب عمل کی منزل آتی ہے تو عمل سے انکار کرتے ہیں.
عمل، ان کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے گویا کہ یہ اس کا انکار کرتا ہے،
قبر کا انکار کر رہے ہیں یا قیامت کا انکار، کیونکہ اگر ان کو انکار نہ کر رہے ہوتے تو ان کا عمل ایسا نہ ہوتا.
دنیا میں وہ اتنے مگن ہوتے ہیں اور محبت دنیا میں اتنا گرفتار ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے ان کو موت آنی ہی نہیں،
آنی ہی نہیں گویا کہ. اب دیکھیں ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا ہے تو بعض ایسے ملیں گے کہ جن کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ماہ مبارک رمضان ہے یا دیگر ایام ہے، جیسے وہ اور دنوں میں کھاتے پیتے ٹہلتے گھومتے تھے ویسے ہی جو ہے اس دن میں بھی وہی اسی طرح سے، یعنی کوئی ذرہ برابر. جبکہ واقعی ہے نا، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ خدا کو مانتے ہیں، آپ قیامت کو مانتے ہیں، آپ خدا کے عوامر کے سامنے، اللہ کے جو قوانین کے سامنے آپ سر تسلیم خم کیوں، تو آپ کے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے روزہ واجب کیا کوئی، اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے ساتھ، اور کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں، تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. یا یہ کہ روزہ نہیں بھی رکھ سکتے ہوں، کم سے کم اس کا تظاہر نہیں کرنا چاہیے، یعنی ملیام میں آ کے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کھانا پینا نہیں. یعنی اسلام نے یہاں تک منع، خاص طور پر اسلامی معاشروں میں، اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم ظاہر نہ کرے کہ میں روزہ نہیں ہوں، کم سے کم روزے داروں جیسا رہے، مطلب کھانا ہی پینا گھر میں جا کے چھپ کے، یعنی ملیام میں آ کے جو ہے اس کا وہ اظہار نہ کرے. تو یہ بہرحال ایک نقطہ تھا جو اس آیت کریمہ سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اپنی عملی زندگی میں، کہ اگر ہمیں زبان سے کسی چیز کے معتقد ہیں تو ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دینا چاہیے،
اس کی عکاسی کریں.
جی
بالکل، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے قبلہ، کہ ہمارے معاشرے میں اب ماہ، چونکہ ماہ مبارک رمضان بھی بہت قریب ہے، اس حوالے سے پھر وہ مختلف موضوعات کے حوالے سے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. واقعی ماحول کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے پروردگار حد تک یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی مجبوری سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ علل اعلان اور کھلم کھلا جو ہے وہ روزے کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہ توڑے، یعنی کہ نہ کھائے کوئی اس طرح کی چیز،
یعنی اس کی حرمت کو باقی رکھے، اس کی حرمت کو،
اس کے احترام کو باقی رکھے. بے شک آیت نمبر 5 اور 6 میں جس میں علم الیقین اور عین الیقین کا ذکر ہے، تو یہ علم الیقین اور عین الیقین کیا یقین کے مراتب اور درجات کا ذکر ہے یا اس سے کسی اور چیز کی طرف اشارہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
جی دیکھیں، سب سے پہلے میں عرض کروں کہ یہاں پہ جو ان دو آیات کریمہ میں 5 اور 7 میں جو علم الیقین کا ذکر ہے یا جو عین الیقین کا تذکرہ ہے، تو اس میں لفظ یقین جو آیا، یقین ایسا ایسا لفظ ہے جو سب کے لیے واضح ہے، جو شک کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز جب بہت زیادہ پوری طرح سے جو واضح.
اگر آپ اجازت دیں تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک بریک لے لیا جائے، پھر ہم اس سوال کا جواب بریک کے بعد شروع کریں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے، جس میں ہم سورہ تکاثر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
سورہ تکاثر کا پیغام یہ ہے کہ مال و دولت کے کمانے میں اور افرادی قوت بڑھانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو. مال و دولت اور افرادی قوت میں کثرت سے ایک دوسرے پر فخر و مباحات نے تم کو اصل مقصد سے غافل کر دیا. کثرت مباحات کے سلسلے میں تم قبروں تک کے لوگوں کو شمار کرنے قبرستان پہنچ جاتے ہو. دوسری تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں تک کہ تم قبروں کے دہانے تک پہنچ جاتے ہو. اگر یقین حاصل ہوتا تو ایسا لگتا جیسے جہنم دیکھ رہے ہو، یا یہ تم جہنم کو اپنی بصیرت سے دیکھ لیتے. غرور و تکبر اور فخر فروشی کی بنیادی وجہ آخرت و عاقبت اور حساب و کتاب سے غفلت ہے. جو معاد اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دنیا کی مال و دولت اور ذات پات اسے دھوکہ دیتی ہیں. یا وہ شخص جو احساس کمتری کا شکار ہو، وہ غرور و تکبر اور فخر فروشی کے ذریعے اپنی احساس کمتری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. مفسرین کے مطابق یہ سورہ بعض ایسے عرب قبائل کے بارے میں نازل ہوا جو من گھڑت خیالات کو کمال سمجھتے ہوئے انہیں باعث فخر و غرور جانتے تھے. یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے. رسول گرامی اسلام اس سورہ کی تلاوت کے فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص سورہ تکاثر کی تلاوت کرے، خداوند متعال اس سے دنیا کی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا اور اسے 1000 آیتوں کی تلاوت کا اجر عطا کرے گا. اس ثواب کا مستحق وہ مومن ہوگا جو اس سورہ کی تلاوت کرتا رہے اور اپنی زندگی کا عملی حصہ بنائے اور اپنے کردار اور رفتار کو اس سورہ کے مطابق سوارے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمت سے مراد اہل سنت کے مصادر میں کھجور اور ٹھنڈا پانی ہے، جبکہ امامیہ مصادر میں نعیم سے مراد محمد و آل محمد کی محبت ہے۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ۔ وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہم سورہ تکاثر کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 7 میں علم الیقین اور عین الیقین کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی قبلہ حسنی صاحب، آپ آیت نمبر 5 اور 7 کا تعارف پیش کر رہے تھے یا اس کی وضاحت فرما رہے ہیں؟
تو میں عرض کر رہا تھا کہ خود یقین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پوری طرح سے واضح اور ثابت ہونا، اور یقین کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کا درجہ اسلام سے بلند ہے، اور اسی طرح سے تقوی کا درجہ ایمان سے بلند ہے، اور یقین کا درجہ تقوی سے بھی بلند ہے۔
اچھا، ماشاء۔
اس کے بعد راوی نے سوال کیا کہ بتائیے پھر یہ یقین کیا چیز ہے، تو امام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ پروردگار نے جو سب سے کم چیز جو تقسیم کی ہے لوگوں کے درمیان وہ یقین ہے، یعنی سب کو یقین عطا کیا ہے۔ اب کون اس یقین سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے،
کون یقین کے کس درجے پر؟
جی جی، وہ انسان کی اپنی کوشش ہے، اپنی تلاش ہے اور اپنی ہمت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یقین کا مطلب ہوتا ہے توکل علی اللہ، کہ انسان اللہ پہ توکل کرے، والتسلیم للہ، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے، یعنی اب اس کی مرضی نہ ہو، اس کا من نہ ہو، اس کی دل کی چاہت نہ ہو، بلکہ جو خدا کہے، جو خدا چاہے، اس کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والرضا بقضاء اللہ، اللہ کی قضا پہ انسان راضی ہو، راضی بے رضاء الہی ہو، جو اللہ نے مقدر کر دیا اس کے لیے اس پر راضی ہو۔ وہ تفویض اللہ، اور اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی کوشش کرے، محنت کرے، تدبیر کرے، اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرے، اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دے کہ میں نے
نتیجہ خدا پر چھوڑ
خدا پہ چھوڑ دے کہ مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ کیا، باقی جو ہے وہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارے فرمایا کہ یہ ہے یقین کا کہ منزل، اور یقیناً جب انسان کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو ایک عجیب سے سکون اور راحت کا احساس کرتا ہے، اس کے دل پہ جو ہے اس کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سے سکون نظر آتا ہے، اطمینان نظر آتا ہے انسان کے، یعنی جس کے اندر یقین ہوتا ہے وہ جلدی مضطرب نہیں ہوتا، دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں اور یہ حوادث اس کو جو ہے اس کے پیروں میں کبھی لغزش پیدا نہیں کرتے، حالات اور مسائل اور ماحول اور سماج اور یہ دنیا کی چیزیں اس کے اندر جو ہے
مختلف حوادث کا شکار ہوتا ہے انسان، دنیا مختلف نشیب و فراز آتے ہیں،
جی جی،
لیکن جو اہل یقین ہوتے ہیں ان پر یہ مصیبتیں جو ہے وہ ذرہ برابر جو ہے وہ ان کے پائے ثبات میں تزلزل پیدا
نہیں پیدا کرتی۔ اب یہ کہ علم الیقین کیا ہے اور عین الیقین کیا ہے، تو یہ یقین کے وہ مراحل ہیں کہ جن کی طرف ان آیات کریمہ میں اشارہ کیا گیا، البتہ دو مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک مرحلے کی طرف جو ہے وہ سورہ واقعہ میں اشارہ جو حق الیقین کے معنی میں۔ ابھی آتے ہیں خود علم الیقین کیا ہے، جو اس آیہ کریمہ میں کہا گیا ہے کہ ثم کل لو تعلمون علم الیقین، کہ اگر تمہیں علم یقین جو ہے وہ حاصل ہو جاتا، تو علم یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دلیل کے ذریعے کوئی علم جو حاصل کرتا ہے اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ مثال طور پر ہم کہیں کے اوپر دیکھیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے، اس دھوئیں سے ہمیں اندازہ لگائیں کہ اس یقین یہاں کے اوپر آگ لگی ہوگی، تو دھوئیں کے ذریعے آگ تک پہنچنا اس کو کہتے ہیں علم الیقین، کہ یہاں کے اوپر اس کو یقین حاصل ہو گیا، علم حاصل ہو گیا
کہ وہاں آگ روشن ہے،
آگ ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم علم یقین حاصل ہو جائے لترون الجحیم، تو تم اسی دنیا میں جہنم کو دیکھتے نہیں کہ وہاں کے اوپر، یعنی کہ تمہیں چشم بصیرت اگر حاصل ہو جاتی تم کو،
تمہاری آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں وہ ہٹ جائے،
وہ ہٹ جاتے ہیں، چشمے بصیرے سے تم دیکھو۔ واقعی بہت سے ایسے لوگ خدا رسیدہ بندے کہ جو جنت و جہنم کا مشاہدہ اسی دنیا میں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اپنی چشمے بصیرت سے وہ دیکھتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو یقین کے اس مرحلے تک پہنچا دے،
ان کی دل کی آنکھ اور چشمے بصیرت جو ہے وہ کھلی ہوئی۔
اس کے بعد عین الیقین، عین الیقین مطلب ہوتا ہے انسان کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھے، مثال کے طور پر انسان آگ کی مثال میں دے, آگ کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھے تو یہ عین الیقین ہے کہ دیکھ رہا ہے, باقاعدہ مشاہدہ کر رہا ہے.
یعنی اب آگ کو وہ دھوئیں کے ذریعے دھوئیں کے نہیں ذریعے پہچان رہا, بلکہ وہاں پہ خود جا کے وہ جی دیکھ رہا ہے کہ آگ روشن ہے,
آگ جل روشن رہی ہے, وہ جل رہی ہے. اس کے بعد آخری مرحلہ ہوتا ہے حق الیقین کا. حق الیقین کیا کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے پورے وجود سے اس چیز کو کا احساس کرتا ہے, اس چیز کو درک کرتا ہے. مثال طور پر دھوئیں سے ہم نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خود علامت ہے, یہ خود ثبوت ہے کہ آگ روشن ہے. آنکھ سے دیکھا آگ جل, اس کا مطلب واقعاً آگ جل رہی ہے. مگر ابھی ہم کو آگ کی حقیقت کیا اس کا احساس نہیں ہوا. کب ہوتا ہے؟ جب ہم آگ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں,
بہت آگ کے قریب چلے جاتے ہیں,
یا خود اپنے کو آگ میں ڈال دیں, تب واقعاً اس کی حقیقت اپنے پورے وجود سے انسان احساس کرتا ہے کہ یہ واقعاً یہ حق الیقین کی منزل ہوتی ہے. جب انسان اپنے پورے وجود سے اس چیز کا احساس کرتا ہے, اس چیز کو درک کرتا ہے. البتہ جو پہلا مرحلہ ہے علم الیقین کا, یہ عام لوگوں کے لیے کہا گیا ہے, یہ عام لوگوں کے لیے. جو دوسرا مرحلہ ہے جو ہے وہ عین الیقین کا, وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے, متقی لوگوں کے لیے, دیندار لوگوں کے لیے, وہ اس میں ان کو یہ مرحلہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے. حق الیقین جو ہے وہ جو خاصان خدا ہوتے ہیں,
جو اولیاء اللہ ہے,
اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس مرحلے پہ فائز ہوتے ہیں. اور تو یہاں میں عرض کروں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ جناب عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے بعض, وہ پانی پر راستہ چلتے تھے. تو آپ نے فرمایا یقیناً ایسا ہی ہے. کہا کہ اگر ان کے اندر یقین اس سے زیادہ ہوتا تو وہ ہواؤں میں بھی جو ہے چلتے, ہواؤں کے اوپر چلتے. یعنی مطلب یہ کہ جتنا انسان کے اندر یقین بڑھتا جاتا ہے,
جو منزلیں انسان طے کرتا
جاتا ہے, اتنا ہی کائنات
کے مدارج میں اضافہ ہوتا ہے,
مدارج میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرے کی کائنات کے اوپر وہ تصرف کرتا جاتا ہے, یعنی کائنات تصرف اس کے اختیار میں آتا جاتا ہے. لہذا جو معجزات اور کرامات جو اولیاء خدا سے جو سرزد ہوتی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے, ان کے یقین کی منزل اس حد تک ہوتی ہے. اور یہ تو مثلا انسان کی اپنی کوشش, اپنی اس کی تلاش کی بات ہے کہ جتنا انسان جو ہے وہ کوشش کرے گا, جتنا اپنے یقین میں جائے, اتنا ہی کائنات کے اوپر اس کا تصرف ہوتا جائے گا. اب یہ نہیں کہ مثلا یہ کیسے ہو سکتا ہے, مطلب یہ سب یہ گفتگو نہیں آئے گی, معجزہ کیسے ہوگا, یہ کرامت نہیں ہے. اس یقین کے نتیجے میں ہوتا ہے, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان یقین اشد من ذلک, اگر اس سے یقین زیادہ ہوتا نہیں کہ وہ پانی پر چلتے بلکہ ہواؤں کے اوپر چلتے ہو. یعنی اس کا مطلب کہ یقین جتنا بڑھتا جاتا ہے, اتنا ہی کائنات کے اوپر انسان کا کنٹرول بڑھتا جاتا ہے, کائنات کے اوپر تصرف انسان کا اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جناب, میں یہاں پہ ان کا قول میں نقل کرنا چاہوں گا, علامہ محمد حسین طباطبائی, انہوں نے المیزان میں لکھا ہے کہ جتنا خدا کا ایمان و یقین زیادہ ہوتا ہے, اتنا ہی کائنات کی ہر چیز انسان کی مطیع و فرما بردار ہوتی جاتی ہے.
اللہ اکبر, کیا کہیں.
اب یہ ہے کہ انسان کتنا جو ہے وہ اس کتنا اس کا ایمان ہے, کتنا اس کا یقین ہے, اگر انسان اس حوالے سے اپنے کو قوی کر لے تو کائنات کی ہر چیز اس کی غلام ہو جائے گی.
اور انسان اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ. واقعاً اس میں کوئی شک نہیں, انسان ایک ایسا یا ایک ایسی مخلوق ہے دو بعدی, جس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں, رحمانی پہلو بھی پایا جاتا ہے اور شیطانی پہلو بھی پایا جاتا ہے. اگر انسان رحمانی راستے پہ چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے, اور خدا نخواستہ وہ شیطانی راستے پہ چل نکلے تو وہ حیوانات سے بھی, چوپایوں سے بھی جو ہے وہ بدتر ہو جاتا ہے.
یقیناً میں عرض کروں, ظاہر سی بات ہے کیونکہ ماہ مبارک رمضان سے ہم لوگ قریب ہو رہے ہیں, ماہ مبارک بہترین مہینہ ہے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کا, اپنے یقین میں اضافہ کرنے کا. اور اب تو چند روز رہ گئے ماہ شعبان کے, اگر ممکن ہو سکے تو چند دنوں میں جتنا ایک دو دن جتنے بھی دن ہو سکے ہم روزہ رکھیں, کیونکہ خود ماہ شعبان ایک طرح سے تیاری ہے ماہ رمضان کے لیے. ماہ کوشش کریں ماہ رمضان سے پہلے ہم توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, یا روزہ کر رکھ سکتے ہیں ایک دن دو دن جتنے بھی دن رکھ سکتے ہیں کر لیں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی
تیاری اور آمادگی کے ساتھ ماہ مبارک کے رمضان میں جو ہے وہ وارد ہو اور داخل ہو,
اور اس کے فیوزات و برکات سے ہم
فیضیاب ہو سکیں.
فیضیاب ہو سکیں.
قبلہ آخری آیت میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ جس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس دن انسان کو جو دی گئی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا. اس کا جواب میں آپ سے استفسار کروں گا اور طلب کروں گا, لیکن ایک بریک کے بعد انشاءاللہ.
بسم اللہ.
ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان کہ جس میں ہم سورہ تکاثر کا تعارف پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ بقیہ جو تعارف رہ گیا ہے باقی بقیہ آیات بالخصوص آخری جو آیت ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی لیکن ایک وقفے کے بعد. آپ کی خدمت میں حاضر ہے.
تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
سر یہاں آ کر جھکانے
سر یہاں آ کر جھکانے
کی الگ ہی بات ہے.
تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے مگر
یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے مگر
نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے.
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بہلول سے ہے.
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ. اس پروگرام کا یہ آخری وقفہ تھا اور انشاءاللہ ہماری گفتگو کسی حد تک مکمل ہو جائے گی اس پروگرام میں. قبلہ حسنی صاحب ثم لتسألن يومئذ عن النعیم اس آیت میں قیامت کے دن کچھ نعمتوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا تو وہ نعمتیں کون سی ہیں اور یہ بھی ساتھ میں میں سوال کرتا چلوں مختصر ہمارے پاس تقریباً 4.5 منٹ شاید رہتے ہیں تو ان نعمتوں سے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
جی میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ خود جناب ابو حنیفہ کہ جن کے ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تھا.
اچھا
کہ یہاں
امام ابو حنیفہ نے یہ سوال امام جعفر صادق
رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہاں پہ نعیم سے مراد کیا ہے تو امام نے جواب دینے سے پہلے خود ان سے سوال کر لیا کہ من نعیم عندک تمہارے نزدیک نعمت کیا ہے تو انہوں نے کہا یہی پانی گوارا پانی ہے شہد ہے کھانا ہے یہ اتنی چیزیں ہیں وہ تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ سب چیزیں ہوں ان کے بارے میں اللہ سوال کرے تو وہاں کے اوپر جو اللہ کی بارگاہ میں جو قیام ہوگا جو وقوف ہوگا وہ تو بہت طولانی ہو جائے گا وہ ہر ایک سے ایک ایک چیز کے بارے میں, اور کہنا یہ چیز تو اللہ سے بعید لگتی ہے. کیوں؟
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, انسان انہیں احصا ہی نہیں کر سکتا, گن ہی نہیں سکتا ہے.
اور کہ یہ چیز اللہ سے مطلب بعید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے, ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں, کہ اس کے سوال کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا
اللہ سے یہ بعید ہے یقین کہ وہ جتائے اپنی نعمتیں
جتائے. یا تم اپنے غلام کو دیتے ہو کوئی چیز, تو کیا اسے سوال کرتے ہو کیا کیا چیزیں؟ تو اللہ کہا کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے.
سبحان اللہ, کیا
کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا, اس لیے ہم اس کے بعد فرماتے ہیں ہم ہی اہل بیت ہوئے ہیں جس کے ذریعے اختلافات مسلمانوں کے ختم کیے, ہم ہی اہل بیت ہوئے ہیں جس کے ذریعے مومنوں اور مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے ایک دوسرے سے قریب ہوا, ہم ہی اہل بیت ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ اسلام کی ہدایت کی پروردگار نے. تو ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ ہم اہل بیت کے سلسلے میں جو ہے ہماری محبت کے سلسلے میں وہاں کے اوپر سوال ہوا.
سبحان اللہ. سبحان,
البتہ اور بھی روایتیں ہیں جس میں دنیاوی نعمتوں کے سلسلے میں بھی آیا ہے, ذکر ہوا ہے, لیکن یہاں کے اوپر
ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے؟ اس نعمت
کیا
جو بہت بڑی نعمت ہے شاید.
جی دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہوں, بعض جیسے مفسرین نے کہا ہے جناب ابو حنیفہ نے, یا مانوی نعمت ہو, اسلام ہو, قرآن ہو, اہل بیت ہو, ولایت ہو,
پیغمبر اکرم ہے, جی جی, ان کی نبوت ہے, بہت بڑی نعمت ہے,
کوئی بھی نعمت ہو, ان کے ہر ایک کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری بنتا ہے. اس کی کیٹیگریز ہے ذمہ داریوں کی. اب جو جتنا اہم
نعمت کے اعتبار سے,
اس نعمت
کے اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں پھر اسی اعتبار سے جو ہے وہ بنتی ہے
اس اعتبار سے. مثلا بعض نعمتوں میں جس کے بارے میں کہا ہے کہ دین کی بنیادی ان چیزوں کے اوپر ہے, مثلا کہا کہ دین کی بنیاد نماز کے اوپر ہے, روزے کے اوپر ہے, حج کے اوپر ہے, زکوٰۃ کے اوپر, ولایت کے اوپر ہے, اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے اوپر ہے. اچھا, ولایت یہ کوئی الگ سے چیز نہیں بھائی, وہ شریعت ہے جو پیغمبر اسلام کی رسالت کی تکمیل ہے, اسی کا نام ولایت ہے. اب یہ کہ خود نعمت بے ماہوا نعمت کے سے, چاہے مادی نعمت ہو یا مانوی نعمت ہو, سب سے پہلی بات
ہمارے پاس اس وقت دو منٹ باقی ہیں.
سب سے پہلی بات یہ کہ ہم جو ہے وہ یہ نعمت ہمارے لیے, ہم نعمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے. اب نعمت ہمارے لیے تو ہم کس لیے, ہم کو یہ سوچنا پڑے گا, ہماری زندگی کس لیے, یہ نعمتیں ہماری زندگی کے لیے ہم کس لیے, ہم اس لیے صراط مستقیم پر چل کے ہم جو ہے وہ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سعادت مند بنا سکے.
یعنی نعمتیں ہمارے لیے ہیں لیکن ہم نعمتوں کے نہ ہو جائیں,
ہم نعمتوں کے نہ ہو کے رہیں. اور دوسرے کہ یہ نعمتیں یہ شکر کا سبب بنے, غفلت کا سبب نہ بنے,
نہ بنے.
ایک اہم چیز یہ. اور دوسری چیز یہ کہ ان میں ان نعمتوں سے ہم استفادہ کریں, البتہ حد سے تجاوز نہ کریں.
یہ نعمتیں اللہ تفریط نہ ہو,
یہ نعمتیں اللہ نے جو ہے ہمارے لیے پیدا کی, مگر ان نعمتوں کو اللہ نے کہا کہ ان سے تم فائدہ اٹھاؤ, ان کو استفادہ کرو, مگر ان میں جو اعتدال ہے اس کی رعایت ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ مال کی کثرت جو ہے ہم کو غافل کر دے, اور ہماری فکر پر, ہمارے مذہب پر, ہمارے دین پر, ہمارے روابط پر,
ہمارے کردار پہ
مال کی حکومت ہو جائے. ان نعمتوں کو ہم ہر چیز کو مال اور ان نعمتوں کے زمرے میں تولیں کہ کون جو ہے وہ ہماری کیٹیگری میں آتا ہے, کون کیٹیگری میں نہیں آتا.
بہت بہت شکریہ قبلہ. یقیناً ان تمام نعمتوں کے حوالے سے جو ہمارا فریضہ ہے آپ نے اس کو بہت ہی مختصر اور اچھے انداز سے بیان کیا. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام نعمتوں کے حوالے سے اس نعمت کے حساب سے اس کا شکر ادا کر سکیں.
بے شک.
ناظرین, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا, یقیناً پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروردگار ہمیں توفیق دے. فی امان اللہ. التماس دعا.